نام ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے
حسین
ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے
ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين شب عاشور شب مظلومیت اہل بیت شب دعا حسین نے دعا کے لیے قرآن کے لیے ذکر خدا کے لیے مہلت طلب کی تو آئیے حسین کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے ہیں امام زمانہ کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے ہیں خدا کی درگاہ میں دعا کرتے خدایا جس دین کے لیے اتنی عظیم قربانیاں انبیاء نے اور ائمہ اطہار نے اور اولیاء نے دی ہے خدایا وہ دین امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے خدایا ہمیں اس دین برحق کے حقیقی امین بننے کی توفیق عطا فرما خدایا قیامت کے دن تیرے سامنے تیرے نبی کے سامنے کربلائیوں کے سامنے اہل بیت کے سامنے سرخرو ہونے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما خدایا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما خدایا آنے والے سالوں میں بھی غم حسین منانے کی ہدف حسین بتانے کی ہدف حسین پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما خدایا ہم سب کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما اسلام و مسلمین بالاخص عیان اہل بیت کے لیے جو مشکلات درپیش ہے خدایا ان تمام مشکلات کو آسان فرما خدایا ہمارے اس ملک میں امن و امان برقرار فرما دہشت گرد ناصبی فاسق فاجر دشمن دین دشمن ملک تکفیریوں کو نیست و نابود فرما خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایا حقیقی معنوں میں حسین کے عزادار بننے کی عزاداری کے حق ادا کرنے کی عزاداری کے صفات اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما خدایا ہمارے شہداء کے درجات بلند ہے بلندتر فرما شہداء کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما خدایا نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کو اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما حزب اللہ لبنان کے مدد فرما عراق میں اہل بیت کے ماننے والوں کو حقیقی اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا بحرین میں مؤمنین بحرین کو اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما خدایا جہاں بھی مؤمنین اور مسلمان مجاہدین رہتے ہیں خدایا ان سب کو اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما خدایا خدایا ہمارے بیماروں کو بے حق بیمار کربلا شفایا عاجل و کامل عطا فرما تمام حاجت مندوں کے حاجات کو پورا فرما شہداء اسلام اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط قرآن مجید میں اور ہماری احادیث میں خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت کو ہدایت قرار دی ہے کہ انسانوں کے ہدایت کرنا خدا کی سنت ہے، انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو اعلیٰ اہداف تک پہنچانے کے لیے جو سنتیں خدا نے مقرر کی ہے ان میں سے شاید سب سے اہم سنت سنت ہدایت. سنت ہدایت ان سنتوں میں سے ہے جو ہمگیر ہے، یعنی سارے بشر اس سنت کے اندر آ جاتے ہیں، کسی کو استثنا نہیں کیا ہے. اسی لیے قرآن مجید کو فرمایا ہدن للناس، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے. پیغمبر خاتم کے بارے فرمایا بشیرن و نذیرن اور رحمتن للعالمین، فرمایا عالمین سارے کے لیے رحمت ہے. کسی کو اس ہدایت سے محروم نہیں کیا. قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے کفار کی بھی ہدایت کی ہے، مشرکین کی بھی ہدایت کی ہے. قرآن پڑھ کر سن کر ابھی بھی بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں. کتاب ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، خدا ہادی ہے. خدا کو، نبی کو، قرآن کو، ائمہ اطہار کو نور کا لفظ اطلاق کرنے کے ایک وجہ، متعدد وجوہات، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہدایت ہے. ہدایت علم دینا ہے نا، معرفت دینا ہے، صراط مستقیم دکھانا ہے. نور کا کام کیا ہے؟ راستہ بتانا، حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت دینا، نقصان دہ اور مفید چیزوں کے درمیان فرق بتانا. انتخاب خود انسان کرے گا لیکن نور رہنمائی کرتا ہے، انتخاب کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے. اسی طرح سے ہادی آپ کو نورانی بناتا ہے. نور کا کام ہدایت کرنے والا بھی یہی کام کرتا ہے، آپ کو مفید چیز، نقصان دہ چیز، حق اور باطل، طیب اور خبیث کے درمیان فرق رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے. نور شاید صرف مادی چیزوں کے درمیان فرق رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے. یہ جو کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں بیہودہ جھگڑا ہے. اب نور کے عرفانی فلسفی باتیں اپنی جگہ پر. جو ہمارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، ایک گروہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتوں میں لوگوں کو پھنسا کے رکھے کہ سیرت اہل بیت کی طرف جانے کے بارے میں نہ سوچے. اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا مشکل ہے. اب اہل بیت نوری ہے یا خاکی ہے، اتنے اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں. نور کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو نوری ہے کہتے ہیں یا آپ جو خاکی کہتے ہیں، کیا مطلب؟ نور کا مطلب اہل بیت کو جب نور کہتے ہیں، نور کا مطلب اس قسم کے نور ہے. سورج سب سے زیادہ نورانی ہمارے زمین والوں کے حوالے سے، زمین والوں کے حوالے سے سب سے زیادہ نورانی جسم ہے نا سورج، سب سے زیادہ نور دیتا ہے. کیا آپ اس کو ایک عام انسان سے افضل کہیں گے سورج کو؟ اس کا فائدہ بہت ہے لیکن فضیلت نہیں ہے، جماد ہے وہ. صاحب فضیلت، فائدہ بہت ہونا الگ ہے، صاحب فضیلت ہونا الگ ہے. کوئی نبی ایسا تھا، ہوتا تھا کہ سورج کی طرح چمکے، سامنے کوئی آدمی سامنے نہیں آ سکتا تھا. آپ دیکھیے عرب آتے تھے حضور کی خدمت میں، حضور جب بیٹھتے تھے تو دائرے کی شکل میں، گول شکل میں بیٹھتے تھے، تو اس کے پہچاننا بھی مشکل ہوتا تھا. بعض اوقات پہچاننا مشکل ہوتا تھا. پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ جنگ احد میں جو شیطان نے آواز دی، چاہے شیطان انس ہو یا چاہے شیطان جن ہو, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مارا گیا ہے. اس کا ایک وجہ یہی تھا کہ مصعب ابن عمیر بہت حد تک شبیہ تھے پیغمبر کے, وہ شہید ہو گیا تھا. اس کے شہید ہونے سے یہ شبہ ہوا کہ شاید پیغمبر شہید ہو گئے. تو یہ نور کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس پر اتنا ہم جھگڑا کریں. اصل میں لوگوں کے کسی چیز میں مذہب اس پر طاقتوں کو دیکھتا ہے, ہمیں کچھ چیزوں میں مصروف رکھتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کرے. ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو ایسی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں جس کے بارے میں دنیا میں ہم سے پوچھا جائے گا نہ آخرت میں پوچھا جائے گا. دین کی وہ معرفت ہمیں حاصل کرنا چاہیے جس کا حکم خود دین نے دیا ہے کہ تم وہ معرفت حاصل کرو. اصول دین ہے, فروع دین ہے, اخلاق دین ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نور کہنے کا عرض کیا, ایک وجہ بتا رہا ہوں, سارے وجوہات میں نے نہیں بتایا. اہل بیت کے مقامات عرفان میں بہت عظیم مقامات ہے, لیکن قیامت کے دن مولا مجھ سے پوچھیں گے تم میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلا, جس دین کے لیے میں نے اتنی قربانی دی اس کے لیے تم نے کیا کیا. یہ نہیں پوچھیں گے تم نے میرے نور کے بارے میں تحقیق کیا یا نہیں, کہ میرے عرفانی مقامات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ اونٹوں کا قطار در قطار جا رہا تھا فضائل علی کی کتابیں لے کر. یہ مطلب یہ ہے کہ فضائل علی ختم ہونے والے فضائل نہیں ہیں. ہمارے احادیث کہتے کہ ہمیں خدا نہ کہو پھر جو کچھ کہنا چاہتے کہو. لیکن یہ بات واضح ہے, ایک حدیث کو پکڑ کر لائیں گے اسی کو پورا عقیدہ کے معیار نہیں بنائیں گے, سارے احادیث کو سارے آیات کو ملا کر دیکھیں گے. فرض کہ میرے گفتگو آخر تک آپ سنیں گے پھر نتیجے نکالیں گے, اس سے پہلے نتیجے نکالنا صحیح نہیں, بات پوری ہونے سے پہلے. تو ہمیں خدا نہ کہو باقی جو کچھ کہنا چاہتے کہو, تو کیا ہم اپنے ائمہ کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں, اولو العزم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بس وہ قید بھی لگاؤ کہ پیغمبر خاتم انبیاء حضور تھے, بس ہمارے ائمہ نبی نہیں ہے, خدا نہیں ہے اور نبی نہیں ہے, لیکن باقی سارے کمالات ہیں. خدا نہیں ہے تو خدائی کمالات بھی نہیں ہیں, یعنی خدا لامحدود ہر چیز میں, خدا لامحدود ہر چیز میں. ائمہ خدا کے بندے ہیں, خدا کے بعد کمالات کا حامل ہے. ہماری نسبت میں وہ لامحدود ہے, پورے بشر کی نسبت میں لامحدود ہے, لیکن خدا کی نسبت میں کیا ہے؟ محدود ہے. ہمیں خدا نہ کہو یعنی خدائی صفات ہمیں نہ دو. اللہ قدرت مطلقہ, علم مطلقہ, حیات مطلقہ, مستقل ہونا, قیوم ہونا, جو خدا کے صفات ہیں وہ ہمیں نہ دو, کیونکہ خدا لامحدود ہے. خدا واحد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لامحدود ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. لامحدود ایک سے زیادہ, فرض کہ ایک بلڈنگ ہے, ایک جگہ ہے 1000 میٹر کا, وہاں پر 1000 میٹر کے ایک مکان آپ بنوائیے, پھر دوسرا مکان آپ نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے جب لامحدود ہستی ہے تو دوسرے کے لیے گنجائش ہی نہیں. اگر دوسرا آ گیا تو وہ محدود ہو جاتا ہے. اگر دوسرا موجود 1 میٹر کا کیوں نہ ہو, پھر دوسرا محدود ہو جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہادی ہے. ہمارے احادیث میں ہے نحن صنائع اللہ والناس بعد صنائعنا, خدا نے ہمیں بنایا ہے اور لوگوں کو ہم نے بنایا ہے. یعنی کہ مادی پہلو یا معنوی پہلو, یعنی ہماری معنوی کمالات, ہماری اس حدیث کی توضیح دوسری حدیث میں بھی ہے، ان اللہ ادبنا فاحسن ادبنا، خدا نے ہماری تربیت کی بہترین تربیت اور ہم نے لوگوں کی تربیت کی. ہم جب کسی کی تربیت کرتے کہتے ہیں اس کو میں نے بنایا، کسی کی صحیح تربیت کرتے تو کیا کہتے ہیں اس کو میں نے انسان بنایا، اس کو میں نے عالم بنایا، اس کو میں نے باشعور بنایا. تو صنائع کا معنی اس حدیث میں، دوسرے حدیث میں کیا ہے؟ ادب کا معنی. فرماتے ہیں خدا نے ہمیں بنایا، ہم نے کائنات کو، خدا نے ہماری تربیت کی، وضاحت کی نا، یعنی ہمیں بنایا نہیں، ہمیں انسان بنایا. کائنات کو انسان بنانے والا ہمیں، ہم نہ ہوتے سب جانور ہوتے، آل محمد نہ ہوتے تو سب جانور ہوتے. آپ دیکھیے ایک یونیورسٹی کوئی بنائے، اس یونیورسٹی کا کوئی استاد نہ ہو تو جتنا طالب علم جائیں گے ان پڑھ رہیں گے نا، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس عالم میں انسانوں کی تربیت کرنے والے، صراط مستقیم کے راستے سے باخبر محمد و آل محمد انبیاء الہی ہیں. ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ ادب نبیہ فاحسن ادبہ، خدا نے اپنے نبی کی تربیت کی اور بہترین تربیت کی، اور پیغمبر نے ہماری تربیت کی، پیغمبر نے ہماری تربیت کی. دوسرے حدیث میں فرمایا کہ خدا نے ہماری تربیت کی، کیونکہ اہل بیت کی تربیت میں بعض وقت پیغمبر واسطہ ہے، بعض وقت ڈائریکٹ خدا ہے. آپ جانتے ہیں پیغمبر خود، البتہ پیغمبر کی تربیت میں واسطوں کے انکار نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب سے پیغمبر نے دودھ پینا چھوڑ دیا، جب سے پیغمبر نے دودھ پینا چھوڑ دیا، خدا نے عظیم ترین فرشتے کو پیغمبر کے ساتھ کر دیا تاکہ ہر مقام پر پیغمبر کی رہنمائی کرے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں پیغمبر اپنے دین لانے سے پہلے کس دین پر تھے؟ جب خدا کے فرشتہ پیغمبر کے ساتھ روز اول سے ہے تو تحریف شدہ جو ادیان تھے، یہودیت مسیحیت، تحریف شدہ دین، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ جب خدا کے ساتھ رابطہ ہے، ایک رابطہ قلبی رابطہ، ایک رابطہ فرشتے کے ذریعے، ائمہ کے بھی ایک رابطہ قلبی، ایک رابطہ پیغمبر کے ذریعے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ سنت الہی ہے انسانوں کی ہدایت کرنا، قرآن ہدن للناس. ائمہ اطہار سید سجاد کے بارے میں کہ یزید سے بھی توبہ کی پیشکش کی، اتنا بڑا مجرم. ہم تو چاہیں گے کہ وہ ہدایت پانا چاہے بھی ہدایت نہ کرے، لیکن یہ ہادی ہے. رحمت للعالمین کے جانشین ہے یہ. اس کے بعد اگر ہدایت قبول کی تو مزید ہدایت ہوتی ہے. میں عام طور پر میں یہ مثال دی ہے غالباً کہ پہلی کلاس میں سارے بچے آ سکتے ہیں، پہلی کلاس میں، پھر پہلی کلاس کے بعد دوسری کلاس میں جانے کے لیے شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ پہلی کلاس سے پاس ہو جائے. تیسری کلاس میں جانے کے لیے مزید شرط ہے کہ دوسری سے بھی پاس ہو جائے. قدم بہ قدم امتحانات، قدم بہ قدم شرطیں بڑھ جاتی ہیں، اور جتنے شرطوں کو پورا کرے اتنا علم میں اضافہ ہوتا ہے. عیناً یہی ہے رحمت رحمانیہ، رحمت رحیمیہ الہی. خدا رحمان بھی ہے رحیم. رحمان کا مطلب خدا کی رحمتیں عام سب تک پہنچتی ہیں. رحیم کا معنی جس نے خدا کی رحمت کو لے لیا، قبول کیا، اب اس کو مزید توفیق دیتا ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى، ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں خدا اضافہ کرتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر متقی بنو گے تمہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت خدا عطا کرتا ہے. نورہم بین ایدیہم، ان کے ساتھ ساتھ نور ہوتا ہے، باتقوا لوگوں کے ساتھ ساتھ نور ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اگر متقی ہو تو مشکل کے وقت اگر مشکل میں پھنس جائے خدا راہ حل نکالتا ہے، راہ حل نکالتا ہے. وہ یرزق من حیث لا یحتسب، رزق دیتا ہے اس جگہ سے جہاں کا وہم گمان بھی نہیں تھا اس کے. بعض وقت کچھ لوگ سوچتے ہیں علم دین حاصل کرے تو اس کے مادی مستقبل کیا ہوگا. اگر اسی آیت پر ایمان لائے تو پریشانی نہیں ہوگی، اگر ایمان نہ لائے تو پوری زندگی پریشانی کے ساتھ گزارنا ہوگا. اسی آیت پر ایمان لایا تو ہر کس و ناکس کے سامنے جھکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ممبروں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے باتیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے. اسی ایک آیت پر اگر ایمان لائے تو عرض یہ کر رہا تھا. اب یہی قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. قرآن کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. پہلی والی آیت میں کیا فرمایا؟ تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت. یہاں پر متقین کے لیے جو باتقوا ہے مزید پیغام لیتے ہیں، جو باتقوا ہے وہ زیادہ غور کرتے ہیں، وہ باتقوا ہے جو باتقوا ہے زیادہ بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو بے تقوا ہے پس پشت ڈالتا ہے. تقوا کا دو قسم کرتے ہیں علماء. ایک تقوی فطری، یعنی آدمی نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچایا ہے. اس قسم کے تقوی بہت مشکل، ابھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے اپنی فطرت کو مختلف حوالوں سے مسخ کیا ہو، وہ پاکیزہ صفات میں سے بعض میرے اندر نہ ہو. انسان کی فطرت وہی اسلام ہے. فطرت تھوڑا سا مبہم ہے لیکن اسلام اس کی تشریح کرے گا. تو فطرت اگر مسخ نہ ہوا ہو تو اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. جس کی فطرت پاک ہے قرآن اس کی ہدایت کر سکتا ہے. جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو قرآن اس کی ہدایت کر سکتا ہے. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کیوں قرآن بہت سے مشرکین کی ہدایت کرتا ہے لیکن مسلمان اسی کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں. سارے فرقے، باطل فرقے قرآن کے آیات کو دلیل لاتے ہیں اپنے مدعا کے لیے. مولانا نہی بابا فرماتے ہیں کچھ لوگ خود قرآن کے امام بنتے، قرآن ان کا امام ہے، امام رہبر پیشوا، قرآن کی پیشوائی کو نہیں مانتے، خود قرآن کا رہبر امام بن جاتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن کا یہ معنی نہیں یہ معنی ہے، تفسیر بالرائے. تو ظاہر ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. تو مزید ہدایت کے مستحق قرار پائیں گے، قدم بے قدم ہدایت کے مستحق قرار پائیں گے. حضرت امام خمینی فرماتے تھے کہ بسا اوقات ہم نے جنگ میں کسی مقصد کے لیے کوئی کام کیا جو ہم سوچ رہے تھے وہ نہیں تھا صحیح، لیکن اس کام سے کئی ہمارے مسائل حل ہو گئے جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. خدا خود رہنمائی کرتا ہے جو راہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں سے باخبر کریں گے، رہنمائی کریں گے. آپ خدا کے راہ میں نکلے خدا رہنمائی کرے گا. یہ ہدایت ہے، قدم بے قدم آگے بڑھ سکتے ہیں جس طرح سے سکول کے بچے قدم بے قدم آخر تک جا سکتا ہے. اگر جس کلاس میں اس کا حق ادا کیا تو اوپر جا سکتا ہے. کامیابیوں کی تاریخ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے، راز یہی ہے، رمز یہی ہے، اس کے سر یہی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر ادا کرو تو خدا مزید عطا کرے گا. تم اسلام کا شکر ادا کرو، پیغمبر کا شکر ادا کرو، امامت کا شکر ادا کرو، قرآن کا شکر ادا کرو، اہل بیت کا شکر ادا کرو، عزاداری کا شکر ادا کرو. شکر یعنی کیا؟ شکر دل سے احسان کا احساس کرنا کہ اس محسن نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ کربلا کی اتنی عظیم قربانی ہمیں نجات دینے کے لیے. اس زمانے میں لوگ حق و باطل کو نہیں جانتے تھے، اس قربانی نے لوگوں کو بیدار کیا ہے. تو ہم پر احسان ہے. ابھی ہمیں یزید اور حسین کا فرق سمجھ میں آتا ہے، عظیم احسان ہے، اس کا قدر جاننا ہے. اب دل میں اس احسان کے احساس کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے، اس احسان کے مطابق عمل کرو. یہ اس عظیم خون کی کوئی ذمہ داری ہے، اس عظیم انقلاب کا پیغام ہے، اس عظیم انقلاب کا پیغام یہ ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت آپ کو بھی ہونا چاہیے، انسانیت کو بھی ہونا چاہیے. انسانیت ابھی گمراہ ہے، ابھی بہت سے لوگ اسلامی معاشرے والے بھی مغربی نظاموں کو حق سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. یہ گمراہی ہے نا. اس وقت یزید و حسین میں فرق نہ کر سکے، اس وقت اسلامی نظام اسلام اور کفر کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکتے. لبرلزم کے عاشق ہیں ہمارے بہت سے لوگ، سیکولر سسٹم کے عاشق ہیں ہمارے بہت سے لوگ، یعنی اسلام پر. تو یہی جو جس غلطی میں اس دن پڑ گئے، حسین کو اتنی عظیم قربانی دینے پڑی اس غلطی میں، ابھی بھی بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں. کیوں حسین شہید ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، سنتھا الہی میں سے ایک سنت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تم بچو اس فتنہ سے، اس فتنہ سے، اس امتحان سے. فتنہ کا معنی امتحان بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بلا بھی ہے. تم اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس امتحان سے اپنا آپ کو بچاؤ. اگر وہ بلا آ گئی، وہ بلا آ گئی تو اس کا معنی بلا نہیں کریں گے، کیونکہ امتحان عرض کے اس سے کوئی آدمی خالی نہیں ہے. اس بلا اور مصیبت سے اپنا آپ کو بچاؤ کہ اگر وہ آ گئی، وہ مصیبت، وہ بلا آ گئی تو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ظالمین کے سر پر نہیں آئے گا، اس کے ذات میں صرف ظالم نہیں آئیں گے، اچھے لوگ بھی آئیں گے. دیکھیے علی علیہ السلام نے بلاغت میں دیکھیے کس طریقے سے بنو امیہ کے خطر سے امت کو آگاہ کرتے ہیں. فتنۃ عمیا، اندھی فتنہ، اندھا فتنہ ہے بنو امیہ، اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اسلام کو الٹ کر کے پیش کریں گے. سب کچھ فرمایا لیکن امت بیدار نہیں ہوئے، اس فتنہ میں امت پڑ گئے. نتیجے میں کیا ہوا آپ جانتے، عام السنت والجماعہ، امت میں اختلاف ڈالنے والا کون تھا؟ معاویہ تھا. لیکن اس جنگ کے بعد اور صلح کے بعد جب پوری حکومت مل گئی، کہا کہاں اس سال میں جب پوری حکومت مجھے مل گئی، یہ جماعت اور سنت کا سال ہے. اس سے مراد اہل سنت جماعت نہیں ہے، یہ مد نظر رکھے. یعنی اس سال میں امت متحد ہو گئی، اس سال میں سنت پیغمبر پر عمل ہوا، اتحاد کی سنت پر. عام السنت والجماعت، عام سال کو کہتے ہیں، نام رکھا. آپ دیکھیے تفرقہ ڈالنے والا خود امت مسلمہ میں پہلا تفرقہ ڈالنے والا کون ہے؟ امیر شام ہے، دوسرا کوئی ہے؟ آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں وہ خلیفہ اول کے دور میں جنہوں نے قیام کیا، ان کو تو مرتد قرار دیا. امت میں مسلمان ہوتے ہوئے تفرقہ ڈالنے والا اور اتنے کمزور کرنے والا، اب وہ خود اس کے بعد کے اس سال کا نام رکھتا ہے کہ میں نے اس سنت کو زندہ کیا، اتحاد کی سنت کو. تو عرض کیا کہ جب اس امت بیدار نہیں، اس فتنہ سے مقابلہ نہیں کیا، تو حسین بھی شہید ہو گئے، زد میں حسین بھی زد میں آ گئے. امت نے حق ادا نہیں کی تو حسین بھی زد میں آ گئے. اس میں صرف برے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی مجرم ہیں. علی ایک مقام پر فرماتے ہیں اگر جعفر اور حمزہ ہوتے عقیل اور عباس کی بجائے، عباس بھی پیغمبر کا چاچا، حمزہ بھی پیغمبر کا چاچا، عقیل بھی علی کے بھائی اور جعفر بھی علی کے بھائی، ان دو جگہ کی جگہ پر وہ دو ہوتے، میرا حق چھن نہ جاتا. شخصیات کا کتنا بڑا اثر ہے، شخصیات بہت مال، شخصیت ہونا، جری ہونا، وقت شناس ہونا، بر وقت اقدام کرنا، بر وقت اقدام کرنا. یہی تائبین اگر کچھ دیر نہ کرتے، کربلا میں آتے تو عالم اسلام کا نقشہ بدل چکا ہوتا. تو یہ کیوں ہوا؟ تو اسی فتنے میں ابھی دیکھیں عالم اسلام، ابھی ہمارے کچھ گمراہ کفر و شرک و قتل کے فتوا دیتے ہیں، یہ ہے نا، پورا عالم اسلام کو درندوں میں تبدیل کیا ہے. درندگی کی مثالیں آپ اس سے بڑھ کر مثالیں اس آخری صدی میں نہیں ملتی جو انہوں نے پیش کیا. ایک دو پڑھ لیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا. آہستہ آہستہ اپنے لوگ بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں. جب اسلحہ استعمال کرنے کے عادی ہو گئے, انسانیت چلی جاتی ہے, رحم ختم ہو جاتا ہے, تو نتیجے میں اب دیکھیے جماعت اسلامی پاکستانی مسلمانوں کے, عام مسلمانوں کے بہترین پارٹی وہی ہے جو پارٹیاں ہیں مذہبی. اس کے امیر, سابق امیر بھی اس عزت میں آ گیا نا, تو یہ اپنے گرد گروں تک پہنچ جائے گا, انہیں فتویٰ دینے والوں تک جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, بچو اس فتنہ سے. لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, صرف ظالمین تک محدود نہیں رہے گا, سب اس کی لپیٹ میں آئے گا, خشک و تر سب لپیٹ میں آئے گا. اور اس کے سنت ہدایت الہی ہے کہ سارے انسانیت کی ہدایت کرنا ہے, سارے انسانوں کو بتانا ہے کہ تم انسان کامل بننے کی صلاحیت رکھتے ہو. انسان کامل کی یہ حقیقت ہے, انسان کامل بننے کے صراط مستقیم یہ ہے, انسان کامل کے نمونے اور اسوے یہ ہے, ان کی زندگی کے مطابق زندگی کرو, ان کے تعلیم کے مطابق چلو, اس راستے پر چل پڑو جس راستے پر انبیاء اور ائمہ چل پڑے ہیں, تم انسان کامل بنو گے. اسی ہدایت کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں, باقی سب اس کے مقدمہ ہے. اب دیکھیں حکومت اسلامی, مال دولت, یہ سارے مقدمے, جہاد شہادت سب مقدمے, ہدف انسان کی ہدایت ہو اور ہدایت کے مطابق صراط مستقیم پر چل پڑے. عالم و عامل ہو, عالم و صالح ہو, مؤمن و صالح بنے, یہ ہدف ہے. مؤمن بنے اور صالح, عالم بنے اور عامل بنے, انسان کامل بنے. اب کچھ لوگ کامیاب ہوئے مختلف درجات کے ساتھ, میں نہیں کہتا ہوں ناکامی ہے. آپ دیکھتے 33 نمبر والے ہمارے نگاہ 100 نمبر پر ہوتی ہے, لیکن 33 نمبر والے بھی پاس ہے, 33 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک پاس ہے. اگرچہ بزرگوار لوگ, صاحب شرافت, صاحب کرامت, بلند ہمت لوگ 33 نمبر پر راضی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے دوسری طرف سے اگر ہدایت کو قبول نہ کرے, خدا گمراہ بھی کرتا ہے, خدا ہادی بھی ہے گمراہ کرنے والا بھی ہے. قرآن ہادی بھی ہے, کتاب ہدایت بھی ہے, گمراہ کرنے والی کتاب بھی ہے, لیکن خود قرآن کہتا ہے وَمَا يُضُلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قرآن کے ذریعے خدا گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ہدایت میں عرض کیا رحمت رحمانیہ کی بھی مصداق ہے, رحمت رحیمیہ کی بھی مصداق ہے ہدایت, یعنی خدا ابتدا میں انبیاء کو بھیجتا ہے پھر تابعین کو. ہم سب کو حکم ہے انسانوں کی ہدایت کرے بغیر شرط و شروط, ہر انسان کی ہدایت کرے. اگر ہدایت یہ ہے, لیکن گمراہی میں کسی کو خدا گمراہ نہیں کرتا ہے, خدا نے اس کو عقل دی ہے, فطرت دی ہے. ہر نبی, ہر علاقے میں, ہر شہر میں نبی بھیجا ہے. یا میں اپنے لفظ کو اصلاح کروں, قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر شہر کے, ہر علاقے کے مرکز میں نبی روانہ کیا ہے. یعنی ایسی مرکز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پیغام نبی پہنچنے سے محروم رہا. تو یہ پیغام, اب اس پیغام کو نہ لینے والا خدا اس کو نظر انداز کرتا ہے. ہدایت کرنے کے باوجود نظر, اگر ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے خدا اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے, بہت خطرناک ہے. ہم سب اس کے زد میں ہیں, سمجھتے یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ اطاعت ہے, سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں. تو پھر خدا ہمیں اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے. معمولی نہیں, پیغمبر خدا دعا کرتے ہیں بارہا, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا, خدایا مجھ کو اپنے اوپر نہ چھوڑنا. سب محتاج بھی خدا ہے نا, انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, بے نیاز خدا ہے. غیر خدا پیغمبر خاتم بھی خدا کی مدد کی طرف محتاج ہے, پیغمبر دعا کرتے مجھ کو اپنے اوپر نہ چھوڑے. تو ہمیں, اگر ہم نے حق و باطل جاننے کے باوجود نہیں جانتے, جاننا چاہیے. ہماری احادیث میں اگر تم نہیں, قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے کیوں عمل نہیں کیا, جواب دے ملتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا,
جواب خدا کی طرف سے یہ حکم آ گیا تم نے کیوں پتہ نہیں کیا؟ علم حاصل کرو، اگر جانتے تو کیوں عمل نہیں کیا؟ تو اگر اس کے باوجود عمل نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا، تو خدا اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اگر خدا نے اس کو، بس خدا گمراہ نہیں کرتا ہے، جب خدا کسی کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے خود بخود گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے. انبیاء کے گھر میں کیسے لوگ تھے؟ حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، حضرت نوح کا فرزند، آپ دیکھ رہے ہیں خدا نے ان کا اپنے اوپر چھوڑ دیا. تو ضلالت کے لحاظ سے فرماتے ہیں وما یضل به الا الفاسقین، خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے مگر فاسق لوگوں کو. آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، فسق، اور گناہ کرتا ہے، خدا کے نافرمانی کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، تو خدا اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے. یہ سنت الہی ہے کہ ہم ہدایت الہی کے اس رحمت کے سائے میں داخل ہو جائے، ضلالت کے سائے میں داخل نہ ہو جائے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہدایت کے، خدا کی ہدایت کو قبول کیا، قرآن فرماتا ہے حبب الیکم الایمان، خدا تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بناتا ہے. یعنی انسان اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایمان سے محبت کرتا ہے. ایمان سے مراد ساری اچھی چیزوں سے، یعنی ایمان سے جو مربوط چیزیں سب سے محبت کرنے لگے گا، سچائی کو پسند کرے گا، پیغمبر کا عاشق ہوگا، علی کا عاشق ہوگا، حسین کا عاشق ہوگا، کربلایوں کا عاشق ہوگا، شہادت کا عاشق ہوگا، تمام خوبیوں سے محبت کرے گا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ، گناہ سے نفرت کرنے لگے گا. لیکن دوسری طرف سے اگر خدائی اس رحمت کو ٹھکرایا تو شیطان کا مرحلہ آتا ہے، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان بری چیزوں کی زینت، بری چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. یہ بھی خدا کی سنتوں میں سے ایک ہے. اگر خدا کی اس فطرت سے اپنے آپ کو محروم کیا تو خود بخود شیطان کے جھنڈے کے نیچے چلا جائے گا. شیطان کیا کرتا ہے؟ بری چیزوں کو مزین کرتا ہے، بری چیزوں کو آراستہ کرتا ہے، باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے. یہ سنت الہی ہے. اب کس سنت کو اپنانا ہمارے اختیار میں ہے، کس سنت کو اپنانا ہمارے اختیار میں ہے؟ دیکھیے، کہتا خدا گمراہ کرتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ وجہ یہ کہ میں جب خدا کی اس سنت ہدایت کو چھوڑ دوں تو گمراہ ہو جاتا ہوں. لیکن ایک گائے گمراہ نہیں ہوتی ہے، ایک پتھر گمراہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں گمراہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. اب میں اس طرح سے خلق ہوا ہوں کہ یا راہ سیدھا راستوں کو اپناؤں، صراط مستقیم پر چل پڑوں تو منزل تک پہنچ جاؤں گا، اگر غلط راستے پر جاؤں کبھی منزل تک نہیں پہنچوں گا. یہ خدا نے مجھے اس طریقے سے خلق کیا ہے. خدا کی طرف نسبت دینا، ہدایت بھی خدا کی طرف نسبت دیتے، گمراہی بھی، وجہ کہ خدا نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے. صحیح راستہ پکڑے گا منزل تک پہنچ جائے گا، غلط راستہ پکڑے گا وہاں بھی غلط منزل تک پہنچ جائے گا. انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالی کی سنتوں میں سے ایک سنت استدراج ہے، یعنی آدمی پر مسلسل نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. انسان کے مسائل حل ہو تو بے نیازی کا احساس ہوتا ہے، مسائل خدا یاد ہی نہیں آتا. بیمار ہو جائے اور بیماری سخت ہو، دیکھو کتنا خدا کی یاد آتی ہے، توبہ کرنے لگتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے. لیکن مسائل مسلسل حل ہو پھر غفلت کا دوچار ہو جاتا ہے، غفلت سے دوچار ہو جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے. یہ اس کو استدراج کہتے ہیں. اگر آپ کو مسلسل نعمتیں ملے تو ہمیشہ خیال رکھنا، نعمتیں احسان الہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو، ایک امتحان کے ذریعے ہو، استدراج ہو، کہ آپ غافل ہو کر قدم بے قدم نعمت جو آپ کو خدا دیتا ہے، ایک دفعہ نعمت کے طور پر ہے، احسان کے طور پر ہے، کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے اہل مکہ کے بارے میں آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر مکہ والے ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد پرہیزگار ہو جائیں گے، یعنی عمل اور عقیدہ دونوں صحیح ہو جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے برکتیں ان پر نازل کریں گے، رحمتیں نازل کریں گے. بس جو بھی دولت ہے وہ استدراج نہیں ہے، دولت مختلف حوالوں سے خدا دیتا ہے. دولت جب آپ کو ملتی ہے اس وقت اگر غافل ہو جائے، خدا کو بھول جائے، تو پھر خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد ہے خدا میں رہے وہ دولت نعمت، عظیم نعمت. جناب خدیجہ کی دولت، حکومت دولت ہے، شجاعت دولت ہے، عقل دولت ہے، یہ ساری دولتیں ہیں. مد نظر رکھنا یہ رحمت خدا بنے نہ عذاب خدا. استدراج وہی سنت ہے کہ انسان نعمت کے نشے میں آ کر خدا سے غافل ہو جائے. املا خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یعنی خدا انسان کو گناہ کرنے کے باوجود مہلت دیتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود مہلت دیتا ہے تو مزید مغرور ہو جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے. ابھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، فلان آدمی غلط آدمی ہے، اس کو نعمتیں بھی مسلسل ملتی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے. ابھی مغرب غربی عالم، البتہ غربی عالم کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، ساری خامیاں نہیں ہیں. سامری کو ہلاک نہیں کہ کس وجہ سے، اس کی خوبی تھی، حضرت موسیٰ کے مقابل میں آیا، سارے حضرت موسیٰ کی زحمتوں کو ضائع کیا اس نے، اس کے باوجود ایک خوبی تھی، اس بنا پر خدا نے اس کے ہلاکت کی اجازت نہیں دی کہ وہ سخی آدمی تھا. تو مغربیوں بھی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں، تو خوبیوں کی بنا پر ہو سکتا ہے ان کو مؤاخذہ نہ کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت امحال، مہلت دینے کی سنت. یزید نے بھی مد، وہاں شام میں جب اہل بیت پہنچے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، تعز به من تشاء وتذل به من تشاء، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. خدایا تو ملک کا مالک ہے، جس کو چاہے تو دیتا ہے، جسے چاہے چھینتا ہے. یہ کہنا چاہتا تھا کہ آل محمد سے حکومت چھین کر ہمیں دینے والا خدا ہے. آیت کی تحریف کر کے معنی کے لحاظ سے، تو جناب اس کے بعد اس نے وہی کفر کے اشعار زبان پر جاری کیا. لعبت ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ کھیلا ہے، حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، کوئی وحی نہیں آئی تھی. ایک شعر میں کہتا ہے کہ اگر شراب پینا دین احمد میں حرام ہو، میں دین مسیح کے مطابق شراب پیوں گا. عجیب و غریب اشعار اس کے ہیں. اب دیکھیں تاریخ اسلام میں جو بدترین کارنامہ اس نے انجام دیا، کسی نے انجام نہیں دیا. کتنے شقی ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگ یزید کی دفاع کرے، یزید کی حمایت کرے. اقتدار پر آتے ہی آل محمد کو نہ صرف شہید کیا، جتنا ظلم کرنا ممکن تھا اتنا ظلم کر کے شہید کیا، اور پھر آل محمد کو اسیر بنایا. اسلام میں سب سے پہلے اسیر عورتیں ہمدانی خواتین کی تھی، جو علی کے خواص میں سے تھے. اور اب یہ، اور پھر دوسرے سال میں مدینے میں قتل عام کیا، مسجد نبوی میں ستونوں تک خون کھڑا رہا اور گھوڑے باندھ دیے گئے. 1,000 ناجائز اولاد دنیا میں آئی، بعض مورخین کہتے 10,000 ناجائز اولاد دنیا میں آئی، 1,000 کم از کم. اور بے عدلی لوگوں سے کہ تم یزید کا ذلیل غلام ہو. اسلام میں بے عدل اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا ہے، اطاعت خدا اور رسول وغیرہ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ میں یزید کا ذلیل غلام ہوں، اس بات پر بے عدلی. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، یزید کی اطاعت کروں گا. جب یہ بات کی، بات تو صحیح ہے، اس کے سر تن سے جدا کر دیا. اصحاب کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا. یزید کے منع کی وجہ سے آل محمد کو شہید نہیں کیا، اور آل محمد اس بغاوت میں شامل بھی نہیں تھے، اس کے اپنے وجوہات ہیں. بہرحال اپنے وجوہات، اس کے لیے الگ گفتگو کی ضرورت ہے. تو یہ کام اس نے مدینے میں کیا. تاریخ اسلامی کسی نے مدینے کے ساتھ, مدینہ کو یزید نے کیا نام رکھا؟ نتینہ. مدینہ کو پیغمبر نے طیبہ نام رکھا تھا, خوشبو والا شہر. اس نے نتینہ بدبو والا شہر نام رکھا, یعنی پیغمبر کے مقابل میں کھڑا ہو رہا ہے نا, یعنی بالکل پیغمبر کے برخلاف مدینہ کے نام رکھنا. اور اس میں جو مارے گئے ہیں دیکھیں, اصحاب تابعین, اس قیام کرنے والوں کے سردار حنزلہ غسیل الملائکہ کا فرزند, یعنی ملائکہ نے اس کے والد کو غسل دیا تھا, پیغمبر نے فرمایا, اس آدمی کا فرزند کی قیادت میں مکہ کو آگ لگا دی, خانہ کعبہ منجنیق کے ذریعے آگ لگا دی. اور ابھی فتح نہیں ہوا تھا کہ یزید مر گیا, ورنہ مکہ میں وہی حشر ہوتا جو مدینہ والوں کے ساتھ کیا. تو یہ اس کے باوجود انسان اتنا شقی ہو جاتا ہے. عرض کیا, جناب شہزادی نے فرمایا اس کے جواب میں, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, یزید تم خوش نہ ہونا, خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ہم کچھ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو جائے, گناہ میں اضافہ ہو جائے. تو کربلا کے بعد یزید مزید مغرور ہو گیا مدینہ والوں کے ساتھ, مکہ والوں کے ساتھ. وہ اسلامی تمام آثار کو مٹانا چاہتا تھا, لیکن یزید ایک قسم کے عاقل نہیں تھا, جب اقتدار پر آیا بڑا مغرور ہو گیا تھا, اس وجہ سے اس کے ہاتھ کو سب دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی پیغمبر کے سارے آثار یزید کی پیروی کرنے والے مٹا رہے ہیں. اب مکہ مدینے میں دیکھیے پیغمبر کے سارے آثار مٹا رہے ہیں. مغرب میں کچھ آوازیں اٹھ رہی کہ حضرت عیسیٰ ایک افسانوی شخصیت ہے, یہی کام پیغمبر کے ساتھ کرنے کے لیے تمام آثار پیغمبر کو مٹا رہا ہے, تمام آثار اسلام کو مٹا رہے ہیں کفر و شرک کے نام سے. بہانے مختلف ہوتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ مہلت دیتا ہے تاکہ اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے, سامنے آ جائے. اب یزید کی حقیقت تھوڑا سا شعور رکھنے والے انسان اس کے سامنے آ گیا. دیکھو کیا کیا اس نے, تمام اسلامی مقدسات کو پائمال کیا اس نے. جناب شہزادی نے فرمایا لِإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ, ہم جو مہلت دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں, قرآن نے فرمایا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, تاکہ ان کو گناہ میں اضافہ ہو جائے. اور ایک سنت الہیہ بھی وقت بھی کافی آیا, سنت تعمیم ہے. تعمیم یعنی عموم کرنا. قرآن مجید میں یہودیوں سے کہا ہے, پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں سے, تم لوگ کیوں انبیاء کو قتل کرتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ معصوم سے پوچھا کہ پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا. فرمائے یہ لوگ راضی تھے اپنے اسلاف کے عمل سے, اسی لیے ان کی مذمت ان کی مذمت بھی ہے, ان کا گناہ ان کا گناہ بھی ہے, ان کی سزا ان کی سزا بھی ہے, ان پر جو اعتراض ہے ان پر بھی اعتراض ہے, ان کے برخلاف جو دلیل ہے ان کے برخلاف بھی دلیل ہے. اگر کسی قوم کے عمل سے کوئی راضی ہو تو وہ اسی کے ساتھ جرم میں شریک ہے. جنگ جمل میں ایک آدمی نے عرض کیا مولا سے, مولا کاش میرا بھائی ادھر ہوتا, وہ بھی خوش ہوتا آپ کی فتح و کامیابی کو دیکھ کر. مولا نے فرمایا کیا وہ ہمارے ہم فکر ہے, عقیدے میں ہمارے ساتھ ہے؟ عرض کے مولا ہاں وہ عقیدے میں ہمارے ساتھ ہے. فرمایا کہ قیامت تک آنے والے سب اس جمل کی جنگ کے ثواب میں شریک ہے جو عقیدے میں ہمارے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اس کے حوالے سے عرض کروں کہ مختلف احادیث سے اصحاب ناقے کے حوالے سے, ناقۂ صالح کے حوالے سے, جو اونٹنی اور اس کے
جو بچہ بچرہ ہے ان دونوں کو خدا نے دیا تھا. اب داستان آپ کو معلوم ہے. اب دو آدمی نے اس اونٹنی کو اور اس کے بچروں کو کیا کیا؟ قتل کیا. عذاب سب پر نازل ہوا. وہاں پر بھی مولا سے کسی نے پوچھا مولا گناہ تو ایک دو آدمی نے کیا ہے, عذاب سب پر. فرمایا انما یجمع الناس الرضا والسخط, لوگوں کو جمع کرنے والا خوشی اور ناخوشی ہے. اگر کسی کے عمل سے کوئی خوش ہو وہ بھی اسی جیسا ہے, اگر کسی کے عمل سے کوئی خوش نہیں ہے تو اس سے مختلف ہے. تو یہ معیار ہے ہم خوش قسمت ہوں گے. تاریخ اسلام, سیرت ائمہ اسلام کے کامیابیاں ہم پڑھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ہم شریک ہیں. اربعین کے دن جابر عطیہ کے ساتھ جاتا ہے حسین کے روزے پر, فرماتا یا حسین میں آپ کے ساتھ شریک ہوں آپ کے ثواب میں. عطیہ نے کہا جابر کیسی بات کرتے ہو, انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں, اتنے مصائب برداشت کیا ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, کیسے ہم شریک ہیں؟ فرمایا عطیہ جو بھی کسی قوم کے عمل سے راضی ہوگا وہ اسی قوم کے ساتھ ثواب میں شریک ہوگا. بہت خوش قسمت تھے اس حوالے سے کہ ہم معصومین کے عمل کے ساتھ دے رہے ہیں. یعنی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جن ہستیوں کے عمل کے ہم تائید کرتے وہ معصومین ہیں, ثواب میں شریک ہے. لیکن ایک شرط ہے, صرف راضی ہونا کافی نہیں ہے, ایک شرط ہے. آپ جانتے ہیں اہل کوفہ کے حوالے سے جب فرزدق چلا گیا مدینہ مکہ چلا گیا حج کے لیے, حسین سے ملاقات ہوئی. فرمایا کوفہ کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ تلوار آپ کے برخلاف ہے, دل آپ کے ساتھ. تو اہل کوفہ بھی دل کے لحاظ سے حسین کے ساتھ ہے, لیکن کیا اہل کوفہ جنتی ہے؟ حسین کے اس عظیم کارنامے میں شریک ہے, وہ تو مجرمین ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے ایسی رضایت ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ عمل بھی ہو. یعنی میں جنگ صفین میں علی کی کامیابی پر خوش ہوں, میرے اندر اتنی آمادگی ہو کہ اگر ایسا مورد پیش آ جائے میں علی کے ساتھ دوں گا. جمل میں علی کی کامیابی پر خوش ہوں, میرے اندر اتنی آمادگی اور تیاری ہونا چاہیے کہ اگر ایسا موقع پیش آ جائے علی کے ساتھ دوں گا, حق کے ساتھ دوں گا. جہاں بھی حق و باطل میں ٹکراؤ ہو تو حق کے صف میں میں حق کے صف میں ہوں گا. اگر یہ ہے یعنی رضایت قلبی کے ساتھ عمل بھی ہو, پھر جتنے انبیاء اور جتنے ائمہ اطہار کے اعمال انجام دیے اس میں ہم شریک. یقیناً ہماری یہی تمنا ہے, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. آپ زیارت عاشورا میں پڑھتے ہیں خدا کے لعنت ہو اس قوم پر جنہوں نے بنیاد ڈالی دشمن اہل بیت کی. اب بنیاد ڈالنے والے قوم پیغمبر کے بعد شروع ہوئی ہے, وہ ایک تاریخی کافی گفتگو کی ضرورت ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ فضائل اہل بیت کو چھپایا, حدیث پر پابندی لگا کر معرفت دین کے دروازے بند کر دیا. تو اس طریقے سے اہل بیت کے خلاف احادیث جعل ہونے کے لیے ماحول تیار کیا گیا. پھر اہل بیت کے خلاف احادیث جعل ہونے لگی. اہل بیت سے حکومت چھیننے کے بعد اہل بیت کے خلاف ممبروں پر نازیبا الفاظ کہنے لگے. بنیاد رکھ دی کس کی؟ دشمنی اہل بیت کی. پھر اس کے بعد زیارت عاشوراء کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ امتا اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک. حسین آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے آنے والوں پر بھی ہماری لعنت. بنیاد رکھنے والے ایک, جنگ کرنے والے دو, تیسرا لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بھی. خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے کربلا کو واقعہ سنا اس پر راضی ہوئے. ابھی وقت آ گیا, ورنہ رضایت پر مزید گفتگو کی ضرورت تھی. شب عاشور ہے. عاشورا یعنی باطل کے سامنے نہیں جھکنا, یا عاشورا یعنی حق و باطل کو جدا کرنا, عاشورا یعنی اسلام کو بچانا, عاشورا یعنی سب کچھ اسلام کے راہ میں دینا, عاشورا یعنی پیغمبر کے ساتھ وفاداری, قرآن کے ساتھ وفاداری, خدا کی بندگی, عاشورا یعنی حسین غریب کے ساتھ, حسین غریب کی اس آواز کو لبیک کہنا جو آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا. عاشورا یعنی انسانیت کے عروج کا نام, عاشورا یعنی انسانی فضائل کے اور کمالات کے انتہا کا نام عاشورا.
عاشورہ کی نورانیت اور عظمت کے مقابل میں شمر و یزید کی تاریکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عاشورہ پر سارا بشر فخر کر سکتا ہے, شمر و یزید جیسے بہت ملیں گے, لیکن عاشورہ کو کوئی خلق نہیں کر سکے گا. شب عاشور حسین اپنے اصحاب کو جمع فرماتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں. میں نے اپنے اصحاب سے بہتر خدا حمد خدا ثناء خدا بجالانے کے بعد درود پیغمبر و آل پر بھیجنے کے بعد فرماتے میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب نہیں پایا ہے اور میرے اہل بیت سے بہتر کوئی اہل بیت نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ان اشقیاء کو میری ضرورت, مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہیں, آپ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائے چلے جائیے. میں نے جو بیعت آپ نے کی ہے میں نے بیعتوں کو آپ کے گردنوں سے اٹھایا, اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ. عجیب چیز, اصحاب سے بھی فرمایا اہل بیت سے بھی فرمایا, سب سے پہلے علمدار عباس اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں, مولا آپ کے پاس زندگی کرنے کے لیے ہم چلے جائیں, مولا یہ ممکن نہیں ہے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اولاد علی کے ترجمانی عباس نے کی, اولاد حسن کی بھی ترجمانی امام کے فرزند نے, اولاد مسلم کی ترجمانی, اولاد جعفر کی ترجمانی ہر ایک نے کیا, مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے, ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے, اپنے سید و آقا کو مولا کو چھوڑ کر اپنی جان ہم نے بچائی. اصحاب باوفا اٹھتے ہیں, مسلم نے اسے جانس کرتے, مولا یہ تو ایک جان ہے, 70 جان ہوتی قتل کر دیا جاتا, پھر میرے خواب کو, پھر میرے جسم کو آگ لگا دیا جاتا اور پھر دریا میں ڈال دیا جاتا, پھر زندہ کیا جاتا 70 بار, میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. زہیر ابن القین مختصر مدت حسین کے ساتھ کہتے ہیں مولا 1000 بار مارا جاؤں, 1000 بار زندہ کیا جاؤں, آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. جب سب نے اظہار وفاداری کی تو آپ نے ان کو جنت میں ان کے مقامات کی زیارت کرائی. اب عجیب شب عاشورہ ہے, حبیب اپنے دوست کے ساتھ مذاق کرتا ہے, بریر اپنے دوست کے ساتھ مذاق کرتا ہے, بریر سے کوئی کہتے بریر کوئی مذاق کا وقت, کہتا ہے کہ مذاق تو میں جوانی بھی نہیں کرتا تھا, لیکن اس وقت مذاق نہ کروں تو کب مذاق کروں گا. حبیب کہتے اس وقت خوشی کا اظہار نہ کروں تو پھر کب خوشی کا اظہار کروں گا. معرفت اصحاب حسین ہے. شب عاشور حسین نے جب اصحاب کو جمع کیا پھر فرمایا تم پھر جاؤ اپنے خیموں میں, اپنے ناموس کو کسی پرامن جگہ تک پہنچا کے آنا. روایت میں ایک صحابی کے ذکر کرتے ہیں کہ وہ علی ابن مظاہر تھا, اپنے خیمے میں گیا, زوجہ سے کہا اٹھو کیا کرتے ہو, کہا کہ تمہیں قبیلہ بنی اسد جو نزدیک رہتے ہیں ان تک پہنچا کے آؤں گا. کیوں کیا ہوا, کہا کہ حسین نے فرمایا کل ہم سب شہید ہو جائیں گے اور سیدانیوں کا کیا بنے گا, کہا کہ سب اسیر ہو جائیں گے. اس مومن نے کہا علی تم نے انصاف نہیں کیا, دختران فاطمہ اسیر ہو جائے, تمہاری زوجہ باعزت رہے. باوفا خواتین تھی اصحاب کی زوجات. شب عاشور حسین جا رہے تھے, نافع ابن ہلال نے امام کو دیکھا, سوچا کہیں کوئی دشمن امام پر پشت سے حملہ نہ کرے, پیچھے پیچھے جانے لگا. امام نے مڑ کر دیکھا, فرمایا نافع رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی جان بچاؤ, نکل جاؤ. نافع کہتے میں امام کے پائے مبارک پر گر پڑا, مولا مجھے اس سعادت سے محروم نہ کرنا مولا. امام نے اس کو دعا دی, ساتھ چلے. امام نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خیموں کے اطراف میں جو خندق ہم نے کھودی ہے اس میں کوئی کمزوری نہ ہو, اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. پھر نافع نقل کرتے میں امام آگے آگے, میں امام کے پیچھے جا رہا تھا کہ امام جناب شہزادی زینب کے خیمے میں چلے گئے, میں باہر منتظر کھڑا رہا. شہزادی فرماتی ہے بھیا حسین آیا, آپ کے اصحاب سے آپ نے امتحان لیا ہے, اصحاب سے آپ نے امتحان لیا ہے, کہیں کل آپ کو چھوڑ کر چلے نہ جائے. حسین نے فرمایا بہن مطمئن رہی ہے، میں نے بارہا ان کو آزمایا ہے، یہ اس حد تک شہادت کے عاشق ہے جس طرح سے شیرخوار بچہ اپنے شیر مادر کے عاشق ہوتا ہے. نافع نے جب یہ بات سنی حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں آیا، حبیب کا عظیم مقام ہے، عرض کی حبیب دختر رسول خدا کو اطمینان نہیں ہے، ہمارے وفاداری پر شک کر رہی ہے. حبیب نے اصحاب با وفا کو جمع کیا، اصحاب با وفا کو جمع کیا، صحیح جناب شہزادی کے خیمے کے باہر آیا، السلام علیکی ابن رسول اللہ، دختر پیغمبر ہم حکم امام کے منتظر ہیں، ورنہ ہم رات کے وقت حملہ کرتے دشمنوں پر، حکم امام کے منتظر ہیں. اے کاش یہ صحابی میرے خیال میں شہزادی زینب جب شام غریبان کے وقت آیا ہوگا، رات کے وقت پہرے دے رہی تھی، یہی منظرہ ان کے ذہن کے سامنے آیا ہوگا کہ کتنے با وفا صاحب زینب کے ایک جملوں کو برداشت نہ کر سکے، ننگی تلواریں لے کر آ گئے. زینب، سید سجاد نقل کرتے ہیں، ابو ذر کا غلام جون امام کی تلوار کو صاف کر رہا تھا کل کی جنگ کے لیے، اس دوران امام نے ایک شعر کہا، یا دہر اف لک من خلیل وکم لک بالاشراق والاصیل، روزگار کے لیے کہتا تھا کہ کوئی دوست برقرار نہیں رہتا ہے، کوئی دوست زندہ نہیں رہتا ہے، کتنے اچھے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. جب یہ شعر آپ نے پڑھا، شہزادی زینب نے سنی، احساس کے امام اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں. شہزادی زینب نے یقیناً بارہا سنا ہے، لیکن آج شب عاشور جب یہ بات سنی اتنی رویا، فرمایا میرے مولا آپ یادگار پیغمبر ہیں، یادگار علی ہیں، یادگار حسن مجتبیٰ ہیں، میں کیا سن رہی ہوں؟ بے ہوش ہو کر غشی کے عالم میں چلی گئی. حسین نے زینب کو ہوش میں لایا، فرمایا بہن کہیں شیطان آپ کے صبر کو ختم نہ کرے، آپ کے عظیم ذمہ داریاں ہیں، نانا چلے گئے، والد چلے گئے، حسن مجتبیٰ چلے گئے، اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب دنیا سے جانے والے، بہن آپ کو صبر کرنا ہے. نہ معلوم زینب نے کل کس طرح سے صبر کیا جب حسین آئے الوداع کے لیے. فرمایا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام ہو آپ پر. روایت میں سیدانیہ آ گئی، حسین کے اطراف میں جمع ہو گئی، حسین کے گھوڑے کو آگے جانا نہیں دیتے، آگے جانا نہیں دیتے. شہزادی زینب کی رات کے وقت کے واقعہ آپ نے سنا نا، اب کس طرح سے بھائی کو جانا دے گی؟ حسین آخری الوداع کے لیے آئے ہیں، آپ کے جسم خون آلود ہے، اب کس طرح سے اجازت دے سکتی ہے؟ حسین نے زینب کے سینے پر دست مبارک رکھا، فرمایا بہن میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، اپنے الفاظ میں کہتا ہوں بہن، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اس عظیم مصیبت کو برداشت کرنا ہے، آپ کی عظیم ذمہ داری ہے، اس انقلاب کو پہنچانا، اس انقلاب کے پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کہیں کمزوری کا مظاہرہ نہ ہو، کہیں دشمن شماتت نہ کرے، دشمن کو کبھی موقع نہ دینا ہے. زینب نے وعدے کیا، مولا آپ چلے جائیے، میں ذمہ داری سنبھالوں گی، امام چاروں کو بھی بچانا ہے، دشمن کی نگاہ میں یہ نہ ہو کہ امام چاروں جانشین ہے. اب حسین آگے ہی بڑھے تھے، آواز آئی، مہلن مہلن ابن المرتضی، علی کے نور چشم، علی کے نور چشم کچھ رکیے، حسین رک جاتے ہیں. زینب ہے، زینب ہے، فرماتی بھائی حسین، والد نے فرمایا تھا حسین آخری وقت پٹا ہوا پیراہن پہنے گا، اب لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، میں والد کی وصیت پر عمل کرنا چاہتی ہوں. حسین نے فرمایا بہن زینب ادب، میں والد ماجد علی کی وصیت پر عمل کروں گا۔ اب حسین آگے ہی بڑھے تھے، پھر زلجنہ رک جاتا ہے، پھر زلجنہ رک جاتا ہے، حسین زلجنہ کی طرف، زلجنہ کے پاؤں کی طرف، شہزادی سکینہ ہے لپٹی ہوئی۔ حسین اتر آتے ہیں، فرماتے سکینہ کیا چاہتی ہو؟ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتن ما دام من الروح جثمانی، سکینہ میرے دل کچھ کباب نہ کرنا، جب تک میری جان ہے اپنے آنسوں کے ذریعے میرے دل کو پارا پارا نہ کرنا۔ سکینہ، سکینہ نے فرمایا بابا اس میدان میں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا، آپ بھی واپس نہیں آئیں گے، اگر جانا ہے تو پہلا ہمیں نانا کے حرم تک پہنچا دیجئے۔ میرے خیال میں شہزادی سکینہ کوئی بہانہ کرتی امام کو روکنا چاہتی، لیکن امام نے فرمایا زینب سکینہ رونا چاہتی ہے، آپ کو رونے کا موقع ملے گا، کافی موقع ملے گا۔ حسین میدان میں گئے، جنگ لڑی، بہادری کے ساتھ جنگ لڑی۔ ایک ایسا موقع آتا ہے، دشمن کہتے ہیں کہ اگر حسین کے ساتھ اس طرح سے لڑتے رہو گے کوئی بھی نہیں بچے گا، چاروں طرف سے تیر باران ہوئی، کوئی پتھر، کوئی نیزہ، کوئی تیر، چاروں طرف سے تیر باران ہوئی۔ شہادت سے پہلے کم از کم روایت کے مطابق 72 زخم آپ کے جسم آدھار پر آئے۔ روایت میں ہے، روایت میں ہے پورے جسم میں تیرے پروں پہ وسی۔ اس موقع پر ایک پتھر آپ کی پیشانی پر آیا، خون بہنے لگا، آپ نے اپنے پیرہن کو اٹھایا، خون صاف کیا، آپ کے سینہ نمایاں ہوا، دشمن نے تیر سے شعبہ تیر رہا نہ کیا، رہا روانہ کیا حسین کے سینے پر۔ حسین اس عالم میں مسلسل خون بہ رہا ہے، اس وقت ایک گرز آپ کے سر ادھر پر حملہ ہوتا ہے، حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ الہی رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک، خدایا تیرے، خدایا تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے شکر ادا کر۔ حسین، حسین اس حد تک پتیروں کی، تیروں کی بارش میں تھے کہ صحیح زمین پر بھی نہیں آئے، زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں رہے۔ لیکن حسین کی مظلومیت ہر ملعون آتا ہے، حسین پر وار کرتا ہے، شہزادی زینب دل سے پر بار آتی ہے۔ ایک دفعہ عمر سعد سے فرماتے ہیں اپنے ساتھ ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، حسین شہید ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو۔ عمر سعد روایت کے مطابق رونے لگا لیکن کچھ نہیں کہا، پوچھ کر کے چلائی۔ لیکن زینب و سجاد کی مظلومیت کی انتہا اس وقت ہوئی جب دشمنوں نے کوڑا دوڑانا چاہا، عرب کے قبائل آ کر اپنے رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے اٹھا کر لے گئے، یہ فرزند پیغمبر تھا جس کی کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بے کس تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك الصبر.